اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم صلوات على محمد وآله برادران عزیز و خواران محترم عیسیٰ علیہ ثواب کی مناسبت کے ساتھ منظور ہے مناسبت وفات زوجہ امیر المومنین جناب ام البنین سلام اللہ علیہ ظاہر ہے کہ جناب ام البنین کے شرف میں سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ جناب ابو فضل عباس کی والدہ گرامی ہیں ان کا ایک بہت بڑا شرف یہ ہے کہ وہ جناب امیر المومنین کی زوجیت میں آئیں ان کا بہت بڑا شرف یہ ہے کہ ایک طرح سے ایک معنی میں وہ خاتون جنت کی جانشین قرار پائیں پروردگار عالم نے یہ اتنے شرف ہیں کہ جناب ام البنین کی ذات میں جمع کر دیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ نکاح ہی سے متعلق ہے اور عام طور پر خطبہ نکاح کے اندر آپ اس آیت کو ضرور سنتے ہیں خطبہ نکاح جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے وہ وہی ہے جو امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے نکاح کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو امام جو ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اقراراً بنعمتہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہم اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں ولا الہ الا اللہ اخلاصاً لوحدانیتہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم پورے خلوص کے ساتھ اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں پھر اس کے بعد وصلی اللہ علی محمد سید بریت کہ درود و سلام ہو حضور پر کہ جو مخلوقات کے سردار ہیں وعلی الاصفیاء من عطرتہ اور ان کی عطرت مصطفیٰ پر اللہ کا سلام ہو علی الاصفیاء چنیدہ کہ جن کو خدا نے چن لیا ان پر پروردگار عالم کا درود و سلام اس کے بعد پھر امام ارشاد فرماتے ہیں اما بعد فقط کانا من فضل اللہ علی الانام کہ یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر ان اغناہم بالحلال عن الحرام کہ اللہ نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا یعنی یہ ایک جملہ جو ہے یقین جانیے کہ نکاح کا پورا فلسفہ اس کے اندر موجود ہے کہ انسان کی بہت سی فطری ضروریات ہیں کہ جو اسے پوری کرنی ہے اگر وہ ضروریات جو فطری طور پر انسان میں رکھی گئی ہیں ان کے اوپر اسلام پابندی لگا دے تو پھر وہ دین فطرت نہیں رہے گا غور فرمائیے گا کہ اگر فطری تقاضوں پر قدغن لگا دی جائے یعنی مجھے بھوک لگتی ہے یہ احساس بھوک فطری ہے اگر اسلام یہ کہہ دے کہ تم کیسے انسان ہو کہ تمہیں بھوک لگتی ہے تو یہ اعتراض جو ہے اسی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ جو فطرت کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے لیکن پروردگار عالم انسان کا بھی خالق ہے اور فطرت کا بھی خالق ہے جب فطری طور پر انسان کے اندر انسٹنکٹیولی اس ڈیزائر کو رکھا گیا ہے اس نیڈ کو رکھا گیا ہے اس حاجت اور اس ضرورت کو رکھا گیا ہے تو وہ دین جو دین فطرت ہونے کا دعوے دار ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ اس بات پر اعتراض کرے کہ تمہیں بھوک کیوں لگتی ہے تمہیں پیاس کیوں لگتی ہے یہ بھوک انسان کہیں سیکھ کر حاصل نہیں کرتا یہ احساس بھوک فطری طور پر انسان کے اندر موجود ہے جب احساس بھوک موجود ہے احساس گرسنگی موجود ہے تو پھر اس کے بعد اس کی پیاس وہ کیسے بجھائے گا تو خارج میں یقیناً بھوک مٹانے کے لیے اور پیاس بجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے جب فطری طور پر وہ چیز موجود ہے تو اس پر قدغن نہیں لگائی جائے گی اس کو ڈائریکشن یہ دی جائے گی کہ تمہارا یہ احساس تو فطری ہے ہم نے خارج میں دو طرح کے وسائل فراہم کر دیے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کو ہم حلال کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کو ہم حرام کہتے ہیں۔ تمہارے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس راہ کی طرف جاؤ جو حلال ہے۔ جو امام جملہ ارشاد فرما رہے ہیں اس کے اوپر آپ غور فرمائیے کہ امام کہتے ہیں ان اغناہم، یہ اللہ کا فضل ہے، فقط کانف، اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر، من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام، کہ اللہ نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا، یعنی حلال کے اندر اتنی وسعت موجود ہے کہ شقی اور بدبخت کے علاوہ کوئی حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ جب بھوک رکھی ہے تو حلال غذائیں موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے حرام غذاؤں کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ جب پیاس موجود ہے تو حلال مشروب موجود ہے، حلال مشروب کے ہوتے ہوئے شراب کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اغناہم بالحلال عن الحرام۔ تو جس طریقے سے بھوک کو مٹانے کے لیے جائز اور حلال ذریعہ موجود ہے، جس طرح سے پیاس کو بجھانے کے لیے جائز اور حلال ذریعہ موجود ہے، اسی طرح سے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی پروردگار نے جائز راستہ رکھا ہے۔ اب اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص حرام کی طرف جاتا ہے تو خدا کی نظر میں، اسلام کی نظر میں وہ شقی اور بدبخت ہے۔ یہاں پر اگر آپ غور فرمائیے برادران عزیز، اسلام کا راستہ دیگر بہت سے ادیان سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی کرسچینٹی کو اگر آپ دیکھیں اور دیگر اور مذاہب کو دیکھیں تو اس کے اندر روحانیت کا معیار یہ ہے کہ اگر ایک انسان تارک الدنیا ہے، راہب ہے، مناسٹسزم کی طرف چلا گیا، خانقاہ کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیا، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو خدا سے بہت قریب ہو گیا، یہ اللہ والا ہو گیا۔ خاص طور پر کرسچینٹی کے اندر جو پریسٹ ہے اس کے لیے تو معیار یہی ہے کہ اگر وہ خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے، روحانیت میں آگے جانا چاہتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو عورت سے دور رکھے، وہ شادی نہ کرے، وہ فیملی لائف کی طرف نہ جائے۔ کیا اسلام نے اس کو انڈوس کیا؟ اسلام کہتا ہے یہ خلاف فطرت ہے۔ اگر اس راہ کو کسی نے اختیار کیا تو آج نہیں تو کل اس نے نفسیات مریض بننا ہے۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ ایک ہونا یہ صرف خدا کی شان ہے، توجہ کیجیے گا کہ ایک ہونا یہ صرف اور صرف خدا کے شاہ نشان ہے۔ پروردگار عالم نے کسی اور کو ایسا نہیں بنایا کہ جو تنہا زندگی گزار سکے، اور اگر وہ تنہا زندگی گزار رہا ہے تو گویا وہ توحید میں، اس لفظ کو اسی اسپرٹ میں لیجئے گا جس اسپرٹ میں عرض کر رہا ہوں، کہ گویا وہ توحید میں خدا کا شریک ہونا چاہتا ہے، اور ناممکن ہے کہ پروردگار عالم کی اس صفت کو کوئی اون کر سکے اور اس کو جسٹیفائی کر سکے۔ یہ خدا کے شاہ نشان ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جسم و جسمانیہ سے ماورہ ہے، وہ مادے کا خالق ہے، وہ مادے سے ماورہ ہے۔ پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ وہ ایک ہو اور ایک رہے، اسی لیے پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا، قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، باپ بیٹا ہونا خدا کی شان نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کی کوئی زوجہ نہ اس کا کوئی ہمسر۔ اب غور فرمائیں، امام نے اس خطبے کو تقریباً یہاں پر کنکلوڈ کر دیا، مگر پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر نکاح کی محفلوں کے اندر سورہ نور کی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے سرنمہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم سوسائٹی کے ذمہ داروں کو مخاطب کر رہا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے وہ ان کے حل ایاما من کم و صالحین من عباد کم و امائی کم، کہ دیکھو نکاح کے لیے کوشش کرو، اہتمام کرو، انسرام کرو، انتظام کرو۔ بہت سے افراد ایسے ہوں گے کہ شادی کے لائق ہوں گے مگر کسی وجہ سے وہ اپنی شادی کے لیے خود اقدام نہیں کر پائیں گے، تو پھر ان کے لیے کیا کیا جائے؟ بھئی یہ ایلڈرز کی ذمہ داری ہے، سینئرز کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اپنا ایک رول پلے کریں۔ وہ ان کے حل ایام منکم، یہاں تک کہ، یعنی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے خاص طور پر جو احباب یہاں پر تشریف فرمائیں، عام طور پر تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نوجوانوں کو مخاطب کرتا ہوں، لیکن نہیں، اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے بزرگوں کو مخاطب کیا۔ خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ ایون وہ افراد کہ جو طلاق کی وجہ سے یا شریک حیات کے انتقال کی وجہ سے تنہا زندگی گزار رہے ہیں، لفظ ایامہ وہ بہت معنی خیز ہے، صرف وہی افراد نہیں کہ جن کی اب تک شادی نہیں ہوئی، نہ شادی ہوئی تھی اور کسی وجہ سے معاملہ آگے نہیں بڑھ پایا، تو اب کیا ان کو باقی ساری زندگی تنہا زندگی گزارنی چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ان کے الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، ایون غلاموں اور کنیزوں کے اندر بھی اگر کوئی اس قابل ہے کہ شادی شدہ زندگی گزار سکتا ہے، خاندان کی ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے، تو اس کے نکاح کے لیے اور اس کی شادی کے لیے بھی کوشش کرو. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے، سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ سینئر تشریف فرمائیں، بزرگان موجود ہیں، سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ بھائی ابھی تو اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ یہ خاندان کی ذمہ داریاں اٹھا سکے. اگر بیسک نیڈس پوری کر سکتا ہے، اپنی زوجہ کے بنیادی خرچے اٹھا سکتا ہے، فقیر بالکل نہ ہو، اتنا ہو کہ کچھ نہ کچھ گزارا کر سکتا ہے، تو پروردگار عالم تو یہاں پر جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ غور کر. خدا فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، مطمئن ہو جاؤ اگر یہ فقیر بھی ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. اب مسئلہ کیا ہے برادران عزیز، کے جیسے ہی لفظ غنی آیا تو سبحان اللہ کی آواز بھی آئی. حالانکہ بہت سے ایسے غنی بن جانے والے ہیں کہ جن کو ہم لوگ پسند نہیں کرتے، مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ غنی کا ذہن میں کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم کروڑ پتی سے کم کو تو غنی سمجھتے ہی نہیں، جبکہ لفظ جو پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے وہ فقیر کے مقابلے پر ہے. فقیر کا مطلب کیا ہے اور غنی کا مطلب کیا ہے؟ فقیر کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو کشکول لے کر بھیک مانگ رہا ہوں. اصطلاح شریعت کے اندر اس کو فقیر نہیں کہتے، اور کروڑ پتی ہو تبھی وہ غنی ہوگا، اصطلاح شریعت کے اندر اس کو غنی نہیں کہتے. فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے خرچے پورے نہیں کر سکتا، چاہے اس کے ہاتھ میں کشکول نہ ہو. این ممکن ہے وائٹ کالر انسان ہے، اس کی جاب بھی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ ایک لاکھ روپے کماتا ہے مگر اس کے جائز خرچے 1.5 لاکھ کے ہیں، تو لاکھ کمانے کے باوجود نگاہ شریعت میں یہ شخص فقیر ہے. عام طور پر اس شخص کو کون فقیر کہے گا؟ وہ کہے گا لاکھ روپے کی نوکری ہے تمہاری. آج کل کے حالات میں تو خیر لاکھ روپے میں سے بھی کتنا بچتا ہے، تبدیلی تو کافی آ چکی ہے. لیکن آپ غور فرمائیے کہ اگر اس کے جائز اخراجات 1.5 لاکھ روپے کے ہیں اور لاکھ روپے بھی وہ کماتا ہے، تو شریعت کی نظر میں یہ شخص فقیر ہے. اور اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جو 25,000 کماتا ہے اور اس کے جائز اخراجات 20,000 ہیں، تو شریعت کی نظر میں یہ شخص فقیر نہیں ہے، یہ شخص غنی ہے. این ممکن ہے ایک ہی آفس کے اندر دونوں کام کرتے ہوں، وہ باس ہو یا سبارڈینیٹ ہو، ماتحت ہو، مگر اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے مگر خرچے، جائز خرچے 1.5 لاکھ، تو خدا کی نظر میں یہ فقیر ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ 25,000 کما رہا ہے مگر جائز خرچے اس کے 20,000 ہیں، خدا کی نظر میں یہ شخص غنی ہے. تو غنی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے خرچے پورے کر سکے، جو جائز خرچے ہیں. فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے جائز خرچے پورے نہ کر سکے، نہ اس کے پاس بینک بیلنس اتنا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا روزگار ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اتنی ارننگ کر سکے کہ وہ اپنے جائز خرچے اپنی شان کے مطابق پورا کر سکے. تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ خدا نے فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر یہ فقیر بھی ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. کروڑ پتی بنانے کی ضمانت نہیں دی ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ ایفرٹس جو پہلے کلک نہیں ہو رہی تھی، اس زوجہ کے قدموں کی برکت سے پروردگار عالم انہیں ثمر بار بنا دے گا، نتیجہ خیز بنا دے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اسی لیے آپ دیکھیں گے برادران عزیز، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اسلام پسند کرتا ہے کہ اگر زوجہ گھر میں آئے تو یہ کام کیے جائیں. مثلا خود زوجہ کا آنا، شادی کا ہونا، شوہر کے رزق میں برکت کا ایک بہت اہم سبب ہے. اسی کے اندر آپ مزید دیکھیں، مثلا یہ وہ رسمیں ہیں جو ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہوں گی بعض جگہوں پر یقیناً، مگر یہ وہ رسم ہے کہ جو ہونی چاہیے. اور وہ رسم کیا ہے کہ اگر زوجہ جب پہلی مرتبہ گھر میں آئے تو ایک برتن کے اندر پانی لیا جائے، اس پانی کے اندر اس کے پیر رکھے جائیں، اور پھر ان کے پیروں کے رکھنے کے بعد، متصل ہونے کے بعد، مس ہونے کے بعد، اس پانی کو بابرکت سمجھا جائے اور اس کو گھر کے در و دیوار کے اوپر چھڑکا جائے، تاکید کہ یہ کام کیا جائے. کہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ وہ رزق جو اب تک نہیں آ رہا تھا کھچ کر آئے گا اس کام کی وجہ سے. ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ پروردگار عالم نے زوجہ کو کیا مرتبہ اور مقام عطا کیا. یہ مذاق نہیں ہے کہ اس کے قدموں کو مبارک سمجھا گیا ہے، بابرکت سمجھا گیا. یعنی اس کے اندر اس ایک رخ کو بھی ذہن میں رکھیے گا، خاص طور پر میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں، اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ شادی ہو گئی اور شادی کے ہونے کے بعد برکت ہو گئی. مثلا پروموشن ہو گیا تو کہو کہ اس شادی کی برکت سے ہوا. یہ حسن ظن رکھو، یہ نیک فال لو کہ پروردگار عالم نے اس شادی کی برکت سے प्रमोशन करवा दिया, इंक्रीमेंट हो गया, ये नेक फाइल का ये लो। उल्टा हो जाए तो नौकरी छूट गई, अब क्या करें? ये कहें कि ये खातून जो थी मनहूस थी, का महाज अल्लाह इसको खुदा के साथ शिर्क से ताबीर किया गया, का कोई और जरिया आएगा जिसके जरिए से परवरदिगार आलम रिज़्क देगा, लेकिन आपको हक नहीं है कि आप किसी को मनहूस समझें, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, का कोई गुंजाइश? कोई मस्बत काम होता है तो आप समझें कि उसकी बरकत है, लेकिन अगर कोई ऐसा रिजल्ट आ जाए कि जो मुआफिक मिजाज ना हो, तो इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि नहूसत पर इसे हमल किया जाए। एक आजमाइश परवरदिगार है, बस कोई और जरिया आएगा कि जिसके ज़रिए से, कोई और तरीका होगा जिसके ज़रिए से इसमें इजाफा हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, मैं उस खुतबे को मुकम्मल करूँ कि जो आमतौर पर पढ़ाया जाता है। मैंने गुजारिश की कि इस आयत को इजाफा किया गया, मगर बहुत बरमहल इजाफा। फिर उसके बाद आम तौर पर दो हदीसें और पढ़ी जाती हैं। वो पहली हदीस कि जिसके अंदर ख़त्मी मरतबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद पैगंबर अकरम ये इरशाद फरमाते हैं कि निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह तो मेरा तरीका है, वमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हट जाए उसका फिर मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुझसे नहीं है। आपने गौर फरमाया कितनी ताकीद की जा रही है, कहाँ वो मजाहब के जो शादी को रूहानियत के मुनाफी समझ रहे हैं, कहाँ ये दी कि पैगंबर अकरम कह रहे हैं निकाह सुन्नती, ये मेरा तरीका है, ये मेरी सुन्नत है। और उसी तरीके से आप देखें पैगंबर अकरम का एक और फरमान के तना कहू व तना सरु तक शुरू, ये निकाह करो, अपनी नस्ल आगे बढ़ाओ, कसरत में हो जाओ, फ इन्नी उबाही बेकुमुल उमम यौमल क़यामा वलौ बिस्सित, क़यामत के दिन अगर शिक्षुदा बच्चा भी होगा तो उस पर भी मैं मुबाहात करूँगा, ये कहकर कि ये भी मेरी उम्मत में शामिल है। गौर फरमाया फिर अमीरुल मोमिनीन की एक हदीस, और वो क्या है, मन तज़व्वजा फ़कत अहरज़ा निस्बतीन, कि जिसने निकाह कर लिया, जिसने शादी कर ली, तो उसने अपना आधा दीन महफूज कर लिया, फलयत्तक़िल्लाह लिन्निस्बतिल आख़िर, अब वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे बाकी आधे दीन को महफूज रखने के लिए। अब ये वापस जितने जवान हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, इस तरह की हदीस जब भी पढ़ी जाए, और वो कभी कभी सवाल भी कर लेते हैं कि अगर वाकई में एक मरतबा शादी करने से आधा दिन महफूज हो जाता है तो दो मरतबा निकाह कर लें तो पूरा दिन महफूज हो जाएगा। मामला ऐसा नहीं, मामला ऐसा नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर आप जब राशन लेने के लिए जाते हैं तो सीधी सी बात है कि आप राशन लेने जाते हैं तो उसके ज़रिए से दस्तरखान के लिए ही एहतमाम किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप नाश्ते में भी अंडा खाएँ और दोपहर में भी अंडा खाएँ और रात में भी अंडा खाएँ, पेट तो भर जाएगा लेकिन जिसम के और भी बहुत सारे तकाज हैं। तो अगर कोई ये कहे कि आपने अगर नाश्ता कर लिया तो गोया एक तिहाई दिन की गिज़ा का इंतज़ाम हो गया, उसका ये मतलब नहीं होता है कि उसी को रिपीट करते जाएंगे तो बाकी गिज़ा का भी इंतज़ाम हो जाएगा। दोपहर के अपने तकाजे हैं, रात के अपने तकाजे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से निकाह इंसान की ज़िंदगी का एक अहम तकाजा है, उसकी दीन की हिफाजत का भी तकाजा है, मगर उसके अलावा भी बहुत से दूसरे तकाजे हैं कि जिनको पूरा करना है। ये इसकी अहमियत को हाईलाइट करता है कि ये कितना अहम मामला है, कि अगर किसी ने एक शादी कर ली तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने आधे दीन को महफूज कर लिया, वलयत्तक़िल्लाह लिन्निस्बतिल आख़िर, अब वो बाकी आधे दीन के लिए अल्लाह का तक्वा इख्तियार करे। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अब आइए हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ें। कुरान मजीद के अंदर परवरदिगार आलम ने जहाँ ये आयत रखी है, इसी तरीके से दूसरे मकाम आते हैं कि जहाँ पर ये भी बताया कि अगर मैच मेकिंग सही नहीं हुई तो फिर उसके नतायज बड़े डिज़ास्ट्रस होंगे, इंसान पहले ही इन तमाम चीज़ों को देख ले वरना फिर बाद में पछतावे का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ और ज़ाहिर है कि उसी के साथ हमें जो मौजू है उसकी तरफ भी आना है। मैं गुजारिश करूँ आपकी खिदमत में कि ख़ानदान की तश्कील होती है ज़न व शौहर के उस अक्स से जिसको इस्लाम बहुत मोहतरम समझता है, मुक़द्दस समझता है, इंसान की रूहानियत के लिए ज़रूरी समझता है। लेकिन अब अगर आप कुरान मजीद के अंदर जोड़े तलाश करना चाहें तो आपको मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स के ऊपर कुछ जोड़े नज़र आएंगे, यानी कितने इम्कान हैं। आप प्रोबेबिलिटी के अतबार से देखें तो कितने इम्कान, प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके अंदर यही होता है ना कि अगर आपने एक सिक्का उछाला तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। और फिर आम के अंदर कहेंगे 50% चांस है कि हेड आएगा, 50% चांस है कि टेल आएगा। 100% के अंदर ये दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। फिर अगर दो मरतबा अगर सिक्का उछाला तो जाहिर है कि प्रोबेबिलिटी के जो सिनेरियोज हैं वो बढ़ जाएंगे। अब मैं आपके सामने रखता हूँ ये वाला केस कि खानदान की तश्कील होती है, एक तो वेस्ट का फार्मूला है कि 2 पर्सन लिविंग अंडर रूफ इज अ फैमिली। इस्लाम इसको एग्री नहीं करता। हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग अंडर वन रूफ विद लेजिटिमेसी, अक्त के साथ, निकाह के साथ, उसके शरई तकाजों को पूरा करते हुए जब वो साथ रहना शुरू करें, ये है खानदान की तश्कील का आगाज। अब इसके अंदर मैं आपके सामने रखता हूँ केसेस, मुझे बताइए क्या प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं। एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि शौहर हो बेहतरीन और जौजा हो बदतरीन। एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटीज, एक्सट्रीम पर आप चले जाइए, शौहर बेहतरीन है और जौजा बदतरीन है। दूसरी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इसके उलट है, जौजा बेहतरीन है, शौहर बिल्कुल बदतरीन। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि शौहर भी बदतरीन है, जौजा भी बदतरीन है। और चौथी और आखिरी बड़ी आइडियल प्रोबेबिलिटी है वो क्या, कि शौहर भी बेहतरीन है और जौजा भी बेहतरीन है। ये चार इम्कान हैं और ये चारों के चारों इम्कान कुरान मजीद के अंदर परवरदिगार आलम ने डिस्कस किए। फिर वापस जरा सुनिएगा, ये चार इम्कान, ये चार प्रोबेबिलिटीज। पहला इम्कान कि शौहर बेहतरीन है मगर जौजा बदतरीन है। दूसरा इम्कान कि जौजा बेहतरीन है मगर शौहर बदतरीन है। तीसरा इम्कान कि शौहर भी बदतरीन है और जौजा भी बदतरीन है। और चौथा और आखिरी इम्कान कि शौहर भी बेहतरीन है और जौजा भी बेहतरीन है। सूरह तहरीम कुरान मजीद का 66वां सूरह। ताकीद करता हूँ अपने नौजवान दोस्तों कि अगर हो सके तो घर जाकर इसको पढ़िएगा, 1.5 सफ़े का या 2 सफ़े का ये सूरह है, सूरह तहरीम, कि जहाँ पर परवरदिगार आलम ने इस हवाले से बहुत कुछ बयान किया। उसके आखिरी हिस्से में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू, अल्लाह मिसाल बयान करता है काफिरों के लिए, इमराता नूहिन व इमराता लूत, नूह की बीवी की मिसाल और लूत की बीवी की मिसाल। कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फखानतहुमा, ये दोनों हमारे साले बंदों के मातहत थी और दोनों ने उनसे खयानत की। जरा गौर फरमाइए, शौहर कौन है? नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और उनकी अजवा। शौहर बेहतरीन है मगर जौजा का बदतरीन। उन्होंने खयानत की, उनके मिशन से खयानत की। परवरदिगार आलम फरमाता है और हमारा अकीदा है कि नबी की जौजा बदकार नहीं होती, माज़ल्ला ज़िनाकार नहीं होती, मगर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नबी के मिशन से खयानत की। जब नबी के मिशन से खयानत की तो परवरदिगार क्या कह रहा है कि शौहर बेहतरीन है, जौजा बिल्कुल बदतरीन। फखानतहुमा वलम युग्निया अनहुमा मिनल्लाहि शैआ, इन दोनों का नबियों की बीवी होना उन्हें बचा नहीं सका। तो एक उसूल तो हमारे सामने आ गया कि नबी की बीवी होना जन्नती होने की जमानत नहीं है। वकील खुलन नार मा दाखिलीन, बहुत तवज्जो कीजिएगा, और उन दोनों से कहा जाएगा दाखिल हो जाओ जहन्नम की आग में दाखिल होने वालों के साथ। जरा गौर फरमाइए कि अगर नबी की जौजा नबी के मिशन से खयानत करे तो जहन्नमी हो जाती है, अगर नबी की जौजा नस रसूल के आगे तलवार खींच कर आ जाए तो उसका अंजाम क्या होगा। वलम युग्निया अनहुमा मिनल्लाहि शैआ, उन्हें अल्लाह से कोई बचा नहीं पाया। वकील खुलन नार, और उनसे कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ जहन्नम की आग में दाखिल होने वालों के साथ। ये पहला जोड़ा हो गया कि जहाँ पर शौहर बेहतरीन मगर जौजा बदतरीन, वो अपने आप को अहल साबित नहीं कर पाई। ये पहला केस है। दूसरा केस कि जहाँ पर शौहर बदतरीन मगर जौजा बेहतरीन। सूरह तहरीम में आगे ही परवरदिगार आलम बयान करता है कि ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इमराता फिरऔन, कि अल्लाह साहिबा ने ईमान के लिए मिसाल बयान करता है फिरऔन की बीवी की। जनाब आसिया सलामुल्लाह अलैहा, शौहर बदतरीन है और जौजा क्या कहना, जनाब आसिया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कफीन है, उनको पालने वाली है, क्या कहना। اب ان کی دعا کیا ہے؟ پروردگار عالم نقل کرتا ہے، جب انہوں نے کہا رب ابن لی انک بیتا فی الجنہ، کہ اے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا، ونجنی من فرعون، مجھے فرعون سے نجات عطا کر، اس کے عمل سے نجات عطا کر، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. میں اپنی بہنوں کو خاص طور پر متوجہ کر رہا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے وہ کون سی نعمت تھی جو جناب آسیہ کے پاس اویلیبل نہیں تھی. ایک خاتون اپنے شوہر سے جو دنیاوی چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں جناب آسیہ کے پاس موجود ہیں. بہترین گھر محل موجود ہے، نوکر چاکر موجود ہیں، خدمت کرنے والے موجود ہیں، غلام موجود ہیں، کنیزیں موجود ہیں، رنگین دسترخوان موجود ہے، سب کچھ موجود ہے جناب آسیہ کے پاس. مگر آپ ذرا ویژن دیکھیے جناب آسیہ کا. جناب آسیہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اے پروردگار یہ سب لے کر میں کیا کروں کہ جس کے اختتام پر جہنم، یہ سب لے کر میں کیا کروں؟ اے پروردگار مجھے یہ سب نہیں چاہیے. ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا. ونجنی من فرعون، مجھے فرعون سے بھی نجات دے، اس کے عمل سے بھی نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. غور فرمائے اپنے برادران عزیز، پروردگار عالم اس جوڑے کو بھی پیش کرتا ہے. وہ پہلا جوڑا شوہر بہترین، زوجہ بدترین. یہ دوسرا جوڑا کہ جہاں پر زوجہ بہترین مگر شوہر بدترین، خدائی کا دعوے دار، انا ربکم الاعلی. یہ دو کیس ہو گئے. اب اس کے بعد ہمیں تیسرے جوڑے کی تلاش ہے کہ جہاں پر شوہر بھی بدترین اور زوجہ بھی بدترین. شوہر بھی بالکل تھرڈ کلاس اور زوجہ بھی بالکل بیکار. یہ کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو تیسرے پارے میں ملے گا، سورہ مسد. تبت، سنیے گا غور سے، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے. کون کہتا ہے قرآن میں تبرہ موجود نہیں ہے؟ یہ تبرہ نہیں ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے. ما اگنا عنہ مالہ و ما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. سیصلہ نارن ذات لہب، ان قریب وہ جہنم کی آگ میں بھڑکتے ہوئے شولوں میں داخل ہوگا. کیا اکیلا؟ اکیلا نہیں جائے گا. وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گی. یعنی پروردگار عالم اس کے ہنی مون کو انکمپلیٹ نہیں چھوڑے گا، تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گی. ام جمیل حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اب ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، یہ تیسرا جوڑا ہو گیا. وہ پہلا جوڑا نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی ازواج، شوہر بہترین، زوجہ بدترین. وہ دوسرا جوڑا فرعون اور جناب آسیہ، زوجہ بہترین، شوہر بدترین. یہ تیسرا جوڑا کہ جہاں پر ابو لہب اور ام جمیل دونوں کے دونوں جہنمی، شوہر بھی بدترین، زوجہ بھی بدترین. اب ہمیں اس آخری جوڑے کی تلاش ہے کہ جہاں پر شوہر بھی بہترین اور زوجہ بھی بہترین، اور ملے گا قرآن ہی کے اندر ملے گا. پروردگار عالم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، حوالہ پہلے سن لیجیے. علامہ جلال الدین ہماری بہار الانوار کے اندر تو علامہ مجلسی نے لکھا ہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو علامہ جلال الدین سیوطی کشیہ تو نہیں ہے، مگر انہوں نے بھی لکھا در منصور کے اندر. اور اسی طریقے سے ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی ایک کتاب اسی عنوان پر لکھی. یعنی جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں اسی کا پہلا حصہ ان کی کتاب کا عنوان ہے. اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے سورہ رحمان کی. سورہ رحمان میں آپ جانتے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد پروردگار عالم نے نعمتوں کا بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد سوال کیا ہے، استفسار، فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مگر ذرا دیکھیے کہ نعمتوں کے بیان میں کہاں تک بات جا رہی ہے، کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ دو دریا ہیں جو خدا نے جاری کر دی ہیں، دو دریا ہیں کہ جو خدا نے بہا دیے. یلتقیان، جن کا ملاپ ہوتا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے، یہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے. یہ دریا جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ دریا جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کی معرفت رکھتے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب یہ دو دریا کون سے ہیں؟ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ یہ دو دریا وہ ہیں کہ جن میں سے ایک دریا کا نام دریائے ولایت ہے، دوسرا دریا دریائے عصمت ہے. یہ علی اور زہرا کی شادی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ پروردگار عالم نے ان دونوں دریاؤں کو جاری کر دیا، بینہما برزخ لا یبغیان، اور دونوں کے درمیان حد فاصل ہے. وہ حد فاصل کون ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ان کو پہچانتے ہیں وہ ان کو پہچانتی ہیں، وہ کون ہے؟ خود ختمی مرتبت. اور پھر پروردگار عالم ناز کرتا ہے کہ فبئی آلائے ربکما تکذبان، اے گروہ جنو انس، میں نے علی اور زہرا جیسا پاکیزہ جوڑا اس دنیا میں بھیج دیا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس کے بعد خدا فرماتا ہے بلا فاصلہ کہ یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ اس نکاح کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ پروردگار عالم اس نکاح کے نتیجے میں فراہم کرتا ہے لؤلؤ اور مرجان، موتی اور مرجان آ رہے ہیں. کہ وہ کون ہے؟ کہ حسن اور حسین کی بات ہو رہی ہے. اور پھر خدا کہتا ہے فبئی آلائے ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے حسن اور حسین جیسے موتی اس دنیا کے اندر دیکھ دیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادر نے عزیز، فبئی آلائے ربکما تکذبان، شوہر بھی بہترین اور زوجہ بھی بہترین. اور پھر اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں برادران عزیز کہ ذرا دیکھیے کہ یہ معاملہ صرف دنیا کی حد تک نہیں رہا، آخرت میں بھی یہ معاملہ گیا. اور کس حد تک گیا؟ ایک تو یہ کہ اس دنیا کے اندر جب یہ عقد ہو گیا، جب یہ رشتہ ہو گیا، تو اس کے بعد پیغمبر اکرم نے سوال کیا. پیغمبر اکرم جو خسر ہے اپنے داماد سے سوال کر رہے ہیں، اور جملہ کیا ہے؟ یا علی کیف وجدت فاطمہ، اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ کوئی اپنے داماد سے یہ سوال کر سکتا ہے؟ عام طور پر کوئی یہ سوال اپنے داماد سے نہیں کرتا، مگر جہاں خسر منزل رسالت پر ہو اور داماد منزل امامت پر ہو، وہاں پر یہ سوال بھی سوٹ کرتا ہے اور وہ جواب بھی سجتا ہے جو مولا کائنات نے دیے. پیغمبر اکرم سوال کیا کر رہے ہیں؟ کئی وہ وجہ تھا فاطمہ، اے علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اور امیر المومنین جواب دیتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے اللہ کی اطاعت میں فاطمہ کو بہترین مددگار پایا. یعنی علامہ ذیشان حیدر جوادی آل اللہ مقامہ کا تبصرہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ صاحب نہج البلاغہ کے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے، مگر مولا کائنات نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اون. اون کا مطلب کیا ہے؟ مددگار. ذرا غور فرمائیے کہ مولا کون ہے، خود مولا کون ہے، وہ کس کس کے اون ہیں، وہ کس کس کے مددگار ہیں. مولا کائنات نے جناب سیدہ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے ان کے رکوع کا تذکرہ نہیں کیا، ان کے سجدے کا تذکرہ نہیں کیا، ان کے قیام کا تذکرہ نہیں کیا، ان کی تلاوت قرآن کا تذکرہ نہیں کیا. یہ اگر کوئی کرے تو اس کی ذات تک محدود ہے، مگر مدد وہ ہوتی ہے جو ذات تک نہیں ہوتی، کسی اور کی ہوتی ہے. مولا کائنات یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب سیدہ کے یہ اوصاف ہیں، وہ فرما رہے میرے لیے نعم العون علی طاعت اللہ کہ فاطمہ زہرا اطاعت خدا کے لیے بہترین مددگار ہیں. یعنی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ علی جو کل کائنات کا مددگار ہے، فاطمہ اس کی مددگار ہے. یعنی ابھی بھی اگر آپ متوجہ نہیں ہوئے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ناد علی کے اندر لفظ کیا ہے؟ ناد علیاً، خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ پکاریے علی کو مظہر العجائب، جو عجائب کے مظہر ہیں. آپ ان کو کیا پائیں گے؟ تجد ہو او نل لکا فن نوائے، آپ علی کو اون اور مددگار پائیں گے. جو مصطفیٰ کا مددگار ہے وہ علی مرتضیٰ ہے، اور جو علی مرتضیٰ کی مددگار ہیں وہ فاطمہ زہرا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. نعم العون علی طاعت اللہ، کہ بہترین مددگار پایا اللہ کی اطاعت میں. اور پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد حوالے وہی ہیں جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہار میں بھی ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور کے اندر اس کو نقل کیا. اور پھر اس کے بعد نقل کرنے والوں میں مزید آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ کے اندر انہوں نے بھی اس کو تحریر فرمایا. اور وہ کیا کہ یہی جوڑا جو دنیا کے اندر اتنا بابرکت ہے، وہاں جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اس کی شان اسی طریقے سے، یعنی اس بات کو علماء اہل سنت نے بھی قبول کیا کہ جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ کا معاملہ ایکسکلوسیو تھا، خصوصی ہر اعتبار سے، عجیب خصوصیت ہے کہ جناب سیدہ مولا کائنات کی زوجیت میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پروردگار عالم نے سورہ حل عطا کے اندر اہل جنت کے لیے جو نعمتیں بیان کی ہیں ان کے اندر ہے کہ لا یرون فیہا شمسم ولا زمہریرا، کہ جو اہل جنت ہیں وہ جنت میں نہ سورج دیکھیں گے نہ جاڑا دیکھیں گے، یعنی سورج کی تپش نہیں ہوگی، روشنی تو ہوگی لیکن یہ ہے کہ سورج جاڑا یہ سب کچھ نہیں ہوگا، موسم معتدل ہوگا، نہ جیکٹ پہننے کی ضرورت ہے نہ شال اوڑھنے کی ضرورت ہے. بہترین جو آئیڈیل ویدر ہو سکتا ہے وہ وہاں پر ہوگا اہل جنت کے لیے. لا یرون فیہا شمسم ولا زمہریرا، نہ وہاں پر سورج دیکھیں گے نہ ہی جاڑا دیکھیں گے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہوگا یہ کہ اچانک اہل جنت محسوس کریں گے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ روشنی میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ جیسے سورج طلوع ہو گیا. جنت میں جانے کے بعد اہل جنت یہ محسوس کریں گے، تمازت تو نہیں ہے، دھوپ کے آثار تو نہیں ہیں، مگر روشنی میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو گیا. اس موقع پر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا خدا نے نہیں کہا تھا کہ لا یرون فیہا شمسم ولا زمہریرا، کہ نہ یہ سورج دیکھیں گے نہ جاڑا. تو تمازت کا احساس تو نہیں ہو رہا لیکن بہرحال روشنی میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ لگ رہا ہے جیسے تو سورج طلوع ہو گیا. تو وہ خدا سے سوال کریں گے کہ اے پروردگار، تیری کتاب میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اہل جنت سورج نہیں دیکھیں گے تو یہ سورج کیسے طلوع ہو گیا. اس موقع پر واقعا جو جواب ہے وہ عجیب ہے. پروردگار عالم کی طرف سے جواب آئے گا، اے اہل جنت، سورج طلوع نہیں ہوا ہے، سورج طلوع نہیں ہوا، پھر اتنی روشنی کیسے ہے؟ کہ یہ کسی بات پر علی اور زہرا مسکرائے ہیں. کہ یہ نور آفتاب نہیں ہے، یہ نور دندان علی اور زہرا ہے جس کی روشنی تمہیں محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو گیا. اب ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، اگر علی اور زہرا مسکرائیں تو اتنا نور ہوتا ہے، اس وقت نور کی کیا کیفیت ہوگی جب چادر میں فقط علی اور زہرا نہیں ہوں گے، علی بھی ہوں گے، زہرا بھی ہوں گے، حسن بھی ہوں گے، حسین بھی ہوں گے، مصطفیٰ بھی ہوں گے. بس نور کی وہ کیفیت ہوگی کہ جبرائیل کو پوچھنا پڑے گا، یا رب و من تحت القصا، اے پروردگار یہ ہیں کون چادر میں؟ اور خدا جواب دے گا، ہم فاطمت و ابوہا و بالوہا و بنوہا، درود بھیجئے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، کا یہ ہے اس جوڑے کا معاملہ. اب اس میں جناب سیدہ کی ایک خصوصیت، اور ہم جناب ام البنین تک چلے جائیں، یہ وہ خصوصیت ہے کہ جس کو ہائی لائٹ کیا امام شافعی نے. امام شافعی کے بہت سے اشعار ہیں، آپ جانتے ہیں آل محمد کی مدح، وہ سنی تو تھے یقیناً، تھے، شیعہ نہیں تھے، مگر آل محمد سے محبت رکھنے والے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکتا. آل محمد کی محبت پر کسی کا کوئی کاپی رائٹ تو ہے نہیں. جو ان سے محبت کرے، حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا جملہ بہت پیارا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اس شمع کے گرد پروانوں کی کثرت ہمیں کبھی ناگوار نہیں گزرتی، ناگوار نہیں گزرتی، جتنے پروانے آ جائیں آل محمد کی محبت کے گرد ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو امام شافعی نے ایسے بہت سے اشعار کہے، ان اشعار کے اندر وہ شعر تو بہت مشہور ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ آل محمد، تمہاری فضیلت کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اگر کوئی نماز میں تم پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. یہ امام شافعی کے اشعار ہیں، اور اسی طریقے سے اور بہت سے ان کے اشعار، مگر اس سے متعلق جو اس وقت بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو کئی کتابوں کے اندر، بلکہ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اگر آپ فقط یہ ایک یا دو لفظ بھی یاد رکھ سکیں اور اس کو ٹائپ کر دیں تو وہ اشعار آ جائیں. سورہ حل عطا کے کانٹیکس میں امام شافعی نے ایک ایسی بات کی کہ جو ہے امیر المومنین کے حوالے سے، مگر جناب سیدہ کی خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے. اور وہ کیا؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ بھائی میرا عجیب معاملہ ہے، میں جب علی کا نام لوں، ان کا تذکرہ کروں، ان کی محبت کا ذکر کروں، ان کے فضائل پڑھوں تو لوگ مجھے شیعہ ہونے کا طعنہ دینے لگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا. اس پر ان کا ایک مستقل شعر بھی ہے، فلیشهد الثقلان، کہ اگر علی کی محبت تشیع ہے تو جنوں انس گواہ ہو جائیں، فلیشهد الثقلان انی رافضی، کہ میں پھر شیعہ ہوں. اگر یہی معیار ہے کہ جو علی کی محبت رکھتا ہے تو وہ شیعہ ہو گیا، تو پھر یاد رکھیں جنوں ان سب کے سب زمین و آسمان والے کہ پھر شافعی شیعہ ہو گیا، کیونکہ علی کی محبت سے تو میں دستبردار نہیں ہو سکتا، تو ان کو سننا بہت پڑتا تھا، تو اس کو انہوں نے سورہ حل عطا کے کانٹیکسٹ میں دیکھی کس طریقے سے واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں الا ما و حتا متا، کب تک کب تک آخر کب تک، او آ تبو فی حب حاضل فتح، فتح فتح کہتے ہیں جوان کو، کہ آخر کب تک کب تک آخر کب تک مجھے اس جوان کی محبت پر معتوب کیا جائے گا۔ یعنی یہ لفظ جو فتح انہوں نے لیا ہے امیر المومنین کے لیے، یہ جناب جبریل سے لیا ہے، جو انہوں نے قصیدہ پڑھا تھا الا فتح الا علی لا سیف الا عبدالفقار، کہ اگر کوئی جوان ہے تو علی اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار۔ امام شافعی کہتے ہیں الا ما و حتی متا، کب تک کب تک آخر کب تک، او آ تبو فی حب حاصل فتح، اس جوان کی محبت پر آخر مجھے کب تک برا بھلا کہا جائے گا؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں ایسے ہی علی کا دیوانہ نہیں ہوں، میں ایسے ہی علی سے محبت نہیں کرتا ہوں، کوئی مجھے بتائے حل زوجت فاطمہ غیرہ، کیا زہرا کی زوجیت کا شرف علی کے سوا کسی اور کو بھی حاصل ہوا؟ یعنی جناب سیدہ کا شوہر ہونا یہ تنہا امیر المومنین کا شرف، کہ حل زوجت فاطمہ غیرہ، کیا زہرا کی زوجیت کا شرف کسی اور کو بھی حاصل ہوا؟ وفی غیر ہی حل عطا، حل عطا علی کے سوا کسی اور کے لیے سورہ حل عطا نازل ہوا ہے؟ اگر کوئی اور ہے تو مجھے بتائے، میں اس سے محبت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر یہاں پر آپ غور کیجئے برادران عزیز، کہ امام شافعی نے جو پہلی چیز بیان کی ہے وہ ہے جناب سیدہ کا شوہر ہونا، زہرا کی زوجیت۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو جناب خدیجہ کا بھی شرف تھا اور جناب زہرا کا بھی۔ جناب خدیجہ کے بارے میں تو بہرحال باطل احتمالات دیے گئے، وہ آپ جانتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں کے اندر ایسی بہت سی باتیں لکھ دی جائی گئی ہیں، مگر سیدہ کے بارے میں تو پوری امت مسلمہ اجماع رکھتی، اتفاق رکھتی، کنسنسس، کوئی ذرا سا ڈفرنس نہیں۔ کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، نہ آدم نہ کوئی اور، کسی کے پاس یہ امکان ہی نہیں تھا کہ وہ زہرا کی ہمسری کر سکے۔ یہ صرف اور صرف امیر المومنین، کیا برعکس ہے؟ برعکس نہیں ہے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ جناب سیدہ کا یہ شرف ہے کہ صرف اور صرف امیر المومنین اور کوئی نہیں، مگر جناب سیدہ کی زندگی کے بعد، جناب سیدہ کی زندگی میں مولا نے بی بی کے احترام میں کبھی عقدثانی نہیں کیا، مگر جناب سیدہ اس دنیا سے چلی گئی تو ہم جانتے ہیں کہ دیگر بیویوں کو یہ شرف ملا، یہ شرف ملا کہ وہ امیر المومنین کی زوجیت میں آئیں۔ ان کے اندر جناب امامہ بھی ہیں، خولہ حنفیہ بھی ہیں، جناب ام البنین بھی ہیں، اور بھی ازواج تقریباً 10 تک کے نام ملتے ہیں کہ زندگی کے مختلف مراحل میں امیر المومنین نے ان سے عقد کیا، اور امیر المومنین کی پھر اولاد بھی ہوئی، تقریباً 28 سے 30 کے قریب افراد ہیں کہ جو امیر المومنین کے اولاد میں شامل ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، ان میں نمایاں ترین تو ظاہر ہے کہ وہی ہیں کہ جو جناب سیدہ کی اولاد ہیں، اس میں امام حسن ہے، امام حسین ہے، جناب محسن اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم۔ ایک بعید احتمال ایک اور بھی دیا گیا شام کے حوالے سے کہ ایک اور امیر المومنین کی بیٹی تھی جناب سکینہ، البتہ بہت بعید ہے، بعض جگہوں پر ان کا بھی نام آ جاتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو محقق علماء کرام ہیں انہوں نے اس قول کو اون نہیں کیا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ دیگر ازواج سے اللہ نے امیر المومنین کو اولاد عطا کی، مگر اس میں پھر سب سے نمایاں نام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ حضرت ابوالفضل عباس کا، یہاں تک کہ ان کے باقی تین بھائیوں میں بھی اگر میں پوچھوں یہاں پر تو بہت سے احباب وہ ہوں گے کہ شاید ان کے ناموں سے واقف نہیں ہوں گے، تو سب سے نمایاں نام ہے وہ جناب عباس کا۔ اور حضرت ابوالفضل عباس کو پھر یہ شرف بھی ملا کہ اگرچہ ان کی ماں جناب ام البنین ہے، مگر ام البنین بھی اس بات کو جانتی ہیں کہ زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کرا، لا شک کا فی ولا رہے کہ جناب ام البنین کے بطن سے، اور جناب ام البنین کا تعلق اگر آپ حضرت ابوالفضل عباس سے دیکھیں، جناب امیر المومنین سے دیکھیں، خود حسن و حسین اور زینب ام کلثوم کے ساتھ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد ایک تعلق جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ دیکھیں، تو یہ چند رخ ہیں جو واقعاً بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جناب سیدہ کے ساتھ کیا اٹیچمنٹ ہے جناب ام البنین کا، کیا اٹیچمنٹ ہے حسنین کے ساتھ اور زینب ام کلثوم کے ساتھ، کیا اٹیچمنٹ ہے جناب فاطمہ صغریٰ کے ساتھ؟ عباس کی تو ہیں، والدہ گرامی ہیں، وہ تربیت بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ کیا اٹیچمنٹ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جناب ام البنین عرف عام میں ان کا نام گویا فراموش کر دیا گیا کہ ان کا نام تھا کیا، کنیت سے ہی ان کو یاد کیا جاتا ہے ام البنین۔ ام البنین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کی ماں، کہ پروردگار عالم نے ان کو چاروں بیٹے عطا کیے، ابن یعنی بیٹا، بنین اسی کی جمع ہے، بنون یہ حالت رفع کے اندر اور حالت جر کے اندر بنین، چونکہ ام البنین مضاف مضاف الیہ اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا عربی کے اعتبار سے اس کو پڑھا جائے گا ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، ام یعنی ماں، بنین یعنی بیٹے، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، یہ ان کی کنیت کا نام ہے۔ نام کیا تھا؟ فاطمہ، وہی نام جو شہزادی کا نام ہے وہی ان کا نام۔ تو کیا جناب فاطمہ کے لابیہ جو بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی، انہوں نے خود یہ خواہش کی تھی کہ انہیں فاطمہ کہہ کر نہ پکارا جائے؟ جواب جی ہاں، جناب ام البنین نے خود یہ خواہش کی تھی۔ یہ ہے سیدہ کا احترام جناب ام البنین کے دل میں، جناب ام البنین نے امیر المومنین سے یہ خواہش کی تھی کہ حضور آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب مت کیا کریں، ایک تو یہ کہ فاطمہ تو فاطمہ تھی، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو بچوں کو ماں پر ہونے والے مصائب یاد آ جاتے ہیں، انہیں وہ مصیبتیں یاد آ جاتی ہیں، میرا دل نہیں مانتا، آپ مجھے کسی اور نام سے گھنی اس کو یاد کریں، جس نام سے بھی آپ پسند کریں۔ جس کے بعد پھر امیر المومنین ان کو ام البنین کہہ کر مخاطب کرتے تھے، فاطمہ کہہ کر مخاطب نہیں کرتے تھے۔ یہ واقعاً جناب ام البنین کا جناب سیدہ کے لیے احترام۔ پھر اس کے بعد جب ام البنین آ گئی حجرہ امیر المومنین میں، بیت امیر المومنین میں، تو پھر اس کے بعد ان کا جو تعلق جناب سیدہ کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ، یہ حسن اور حسین اس موقع پر سلام کرتے ہیں اور ماں کہہ کر سلام کرتے ہیں۔ جناب حسنین کی عمر کافی ہو چکی ہے، یعنی آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ 26 ہجری میں حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت ہے، یعنی جناب سیدہ کی شہادت کے بعد پہلی زوجہ ام البنین نہیں ہے، ان کی پہلی زوجہ ہے امامہ، جن کے لیے خود جناب سیدہ نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ امامہ سے شادی کر لیجیے گا، وہ میرے بچوں پر مہربان ہے، اور امیر المومنین نے جناب امامہ سے نکاح کیا اور وہ گھر میں رہے اور انہوں نے بچوں کی دیکھ بھال کی۔ مگر لیٹر فیز میں جب امیر المومنین نے جناب عقیل سے یہ کہا، اولاد ہیں، مولا کائنات کے گھر میں اولاد کی کمی نہیں ہے، مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک میرا وارث ہو کہ جو کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دینے والا ہو، تو کہتے ہیں کہ عقیل آپ دیکھیے کوئی ایسا خاندان کہ جو بہادری میں ضرب المثل ہو، شجاعت میں جس کا حوالہ دیا جاتا ہو، آپ اس قبیلے میں کسی خاتون کا انتخاب کیجئے تاکہ میں اس سے عقد کروں اور پروردگار عالم مجھے اس سے وہ بیٹا عطا کرے۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے برادران عزیز، واقعاً بعض علماء نے بڑی نقطہ نصی کی ہے کہ عام طور پر بیوی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے کہ اگر شوہر میں کوئی نقص ہے تو وہ ماں اس نقص کو اپنی تربیت کے ذریعے سے دور کرے۔ یہاں تو مولا کائنات ہے، کسی نقص کا کوئی امکان نہیں۔ آپ جانتے ہیں بہت ساری ایسی برائیاں ہو سکتی ہیں جو شوہر میں موجود ہوں، تو ماں پسند کرتی ہے کہ اولاد کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور ان کی تربیت کرے، مگر جہاں شوہر معصوم ہی معصوم ہے اور پھر اس کے بعد وہ انتخاب کرے کسی زوجہ کا اور یہ کہہ کر کہ شجاع قبیلہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ خاتون ایسی ہوں کہ نقص کا شوہر کی طرف تو کوئی امکان نہیں، مگر وہ کردار کے اعتبار سے اتنی بلند ہو کہ علی کی امانت جیسی علی نے دی ہے ویسے ہی علی کو لوٹا دے، وہ گوہر، وہ موتی جو امیر المومنین کی طرف سے منتقل ہو رہا ہے، اس امانت کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ میں آپ کے سامنے زوجہ نوح کا تذکرہ کر چکا، آپ غور فرمائیے کہ نوح علیہ السلام بہترین شوہر ہے، مگر زوجہ جب آف ٹریک ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بیٹا وہ ہے کہ لیس من اہلک، پروردگار کہتا ہے کہ یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود، مگر ماں کی تربیت اگر درست نہ ہو تو ہمارے سامنے نتیجہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، وہ غرق ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین کربلا کو دیکھ رہے ہیں، کربلا کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا فرزند چاہتا ہوں کہ جو حسین کا ساتھ بد دے سکے۔ تو اب زوجہ وہ ہونی چاہیے کہ جو علی کی امانت کا پورا پورا خیال رکھ سکے اور جیسی وہ امانت ہے ویسے ہی لوٹا سکے۔ اور واقعا جناب ام البنین نے یہ کام کیا۔ جب وہ آئیں گھر میں تو پہلے تو حسن اور حسین کی نسبت، زینب ام کلثوم کی نسبت اپنے اسٹیٹس کو واضح کیا۔ جب حسن اور حسین جھک کر سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اماں ہمارا سلام قبول کریں، تو بی بی ام البنین نے ہاتھ جوڑ لیے، اے شہزادوں میں آپ کی ماں بن کر نہیں آئی ہوں، اتنی تو مجھ میں جرات ہی نہیں ہے، میں آپ کی ماں بن کر، میں تو آپ کی خدمت کے لیے آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ آپ ذرا غور کیجیے جناب سیدہ کی نسبت سے اور پھر حسن اور حسین کی نسبت سے اور زینب و ام کلثوم کی نسبت سے اور پھر حضرت ابوالفضل عباس کی نسبت سے۔ جناب سیدہ کا وہ احترام کہ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب نہ کریں، حسن اور حسین کی نسبت میں آپ کی ماں بن کر نہیں، آپ کی ماں تو فاطمہ زہرہ، میں اس کی جگہ کہاں لے سکتی ہوں، ہاں میں خدمت کے لیے آئی۔ زینب ام کلثوم سے بھی انہوں نے بھی احترام میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی۔ اور پھر اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ جناب ابوالفضل عباس اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جب جناب ابوالفضل عباس تشریف لائے ہیں اس دنیا میں، آمد حضرت عباس ہوئی ہے، عام طور پر آپ شعبان کے مہینے میں جہاں خانوادہ عصمت کی مختلف مناسبتوں سے میلاد کی محفلیں کرتے ہیں اسی میں جناب ابوالفضل عباس کی تاریخ بھی آتی ہے، تو حضرت ابوالفضل عباس اس دنیا میں آئے، امیر المومنین جناب ام البنین کے پاس آئے، مبارکباد تھی، جناب زینب وہاں پر موجود ہیں، جناب ام کلثوم وہاں پر موجود ہیں، یہ علامہ حضرت حسن زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے۔ یہ جب حضرت ابوالفضل عباس کو دیکھا تو اپنی آغوش میں لیا اور یہ جملہ کا ہے تو بالکل ویسا ہی جیسا میں نے خدا سے مانگا، ہے تو بالکل ویسا، میں اپنے اس فرزند کا نام اپنے چچا کے نام پر عباس رکھتا ہوں، عباس ابن عبد المطلب ان کے نام پر عباس رکھتا ہوں۔ جیسے ہی جناب زینب نے یہ جملہ سنا، آگے بڑھی، جناب زینب اور حضرت عباس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، بڑی بہن ہے مگر اتنا فاصلہ ہے جتنا ماں اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے، جناب زینب آگے بڑھ کر کہتی ہیں بابا یہی میرا وہ بھائی ہے کہ جس کا نام عباس ہے، کہا کہ ہاں زینب یہی وہ بھائی ہے، کہا بابا کچھ دیر کے لیے میری آغوش میں تو دیجیے گا۔ امیر المومنین نے نومولود کو جناب زینب کی آغوش میں لیا، جناب زینب نے اپنے لبوں کو عباس کے کانوں سے قریب کیا اور کچھ کہنے لگی۔ مولا پوچھتے ہیں زینب ابھی تو بھائی پیدا ہوا ہے، باتیں بھی شروع کر دیں، تو باپ کا انداز ہے محبت بھرا اسی انداز سے کہا، تو جناب زینب کہتے نہیں بابا باتیں تو ہوں گی، بھائی ہے میرا باتیں تو ہوں گی اور بہت باتیں ہوں گی، بڑا ہو جائے تو بہت باتیں ہوں گی، ابھی تو کوئی باتیں نہیں تھیں، ابھی تو ایک امانت تھی وہ میں نے پہنچائی ہے۔ اب امیر المومنین گویا حیرت کے ساتھ پوچھتے ہیں زینب کون سی امانت، کس امانت کی بات ہے؟ کہا کہ بابا ماں فاطمہ زہرا نے کہا تھا کہ تیرا ایک وہ بھائی پیدا ہوگا کہ جس کا نام عباس رکھا جائے، جب وہ اس دنیا میں آئے تو اس کے کانوں سے اپنے لبوں کو متصل کر کے کہنا کہ ماں فاطمہ سلام کہہ رہی ہے۔ عزیزان آپ اندازہ کیجیے، جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ذرا تعلق کو تو محسوس کیجیے، ام البنین کا جناب سیدہ سے تعلق اور جناب ابوالفضل عباس کا جناب سیدہ کے ساتھ تعلق، یعنی کیا عجیب معاملہ۔ اور پھر اس کے بعد بحث آگے بڑھتی ہے، گفتگو آگے بڑھتی ہے، ذرا دیکھیے یہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے احتمال دیا، اور وہ کیا، وہ جناب فاطمہ صغرا کے وجود پر ایک دلیل قائم کرتے ہیں جناب ام البنین کے ذریعے سے، اور وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں جناب ام البنین موجود نہیں ہے، عباس موجود ہیں، عباس کے بھائی موجود ہیں مگر ام البنین موجود نہیں ہے، وجہ کیا ہے، وجہ صرف اور صرف ایک محسوس ہوتی ہے کہ فاطمہ صغرا بیمار ہیں، بچی ہیں، کسی ایک کا مدینہ میں تیمارداری کے لیے رہنا ضروری ہے، اور اس کے لیے کس کا انتخاب کیا، امام حسین نے جناب ام البنین کا، کہ اماں آپ کا مدینے کے اندر رہیے، آپ کی کربلا یہی ہے، کیا آپ میری فاطمہ صغرا کا خیال رکھیں، اور مت بھولیے گا فاطمہ صغرا پھر فاطمہ زہرا سے تعلق رکھتی ہیں، نام میں بھی مماثلت ہے اور چہرے میں بھی شباہت ہے۔ یہ خود کتاب نہضت الحسین کے اندر نامہ شہرستانی نے اس بات کو نقل کیا کہ جناب فاطمہ صغرا کو نہ لے جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ امام حسین نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کربلا کے بعد کوفہ اور شام ہے، بازار بھی ہیں اور دربار بھی ہیں، رضائیں چھینی جائیں گی، بے مخنع و چادر کے بازاروں اور درباروں میں جانا پڑے گا۔ یہ جناب زینب نے سوال کیا، امام حسین نے کہا اے زینب مجھے معلوم ہے وہ سارے مراحل ہیں، میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر زینب ثانیہ زہرا کے باب میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، شبیہ زہرا کے باب میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ فاطمہ صغرا میری وہ بیٹی ہے جو میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے، میں برداشت نہیں کر پاتا کہ میری ماں کی شبیہ فاطمہ زہرا۔ ثانیہ زہرا مذاق نہیں ہے، جناب زینب کا مرتبہ بہت بڑا ہے، مگر فاطمہ صغرا وہ جناب زہرا کی شبیہ ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ شبیہ فاطمہ زہرا کو بھی مخنو چادر کے بازاروں کے اندر پھرایا جائے۔ میں اس قربانی کے لیے اضطراب میں ہوں، تذبذب کیا میں نہیں چاہتا، لہذا جناب فاطمہ صغرا کو رکھا۔ بیمار بھی تھی تو جناب ام البنین یا علامہ سید علی نقی صاحب کا تجزیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب ام البنین کو اس لیے مدینہ منورہ کے اندر رکھا گیا، ورنہ وہ ساتھ ہوتی، یقیناً ساتھ ہوتی، ان تمام مصائب اور ان تمام مشکلات کے اندر شریک رہتی، مگر انہوں نے ایک الگ ہی محاذ ہے کہ جس کو سنبھالا ہے، عجیب اور الگ محاذ کہ جس کو جناب ام البنین نے سنبھالا۔ اور واقعاً عزیزان یہاں کربلا کے اندر سب کچھ ہو گیا، جناب عباس نے ام البنین کے شیر کی طاقت بھی دکھا دی، کس طرح سے ماں نے اپنے فرزند کی تربیت کی تھی اس کا بھی مظاہرہ ہو گیا، چاروں بیٹے شہید ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے۔ اور اب اس کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس پلٹا ہے اور مدینہ میں داخل ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بشیر یہ کہتا ہوا چلا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینہ کے رہنے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں تھا۔ قتل الحسین فاطمی مدرارو، ارے رونق مدینہ حسین قتل کر دیے گئے، میں بھی رو رہا ہوں تم بھی گریہ کرو اور خون کے آنسو بہاؤ۔ حسین وہ ہے کہ جن کا سر کربلا میں رہ گیا، جن کا جسم کربلا میں رہ گیا اور جن کا سر نو کے نیزہ پر دیار بدیار پھرایا گیا۔ یہ مصیبت ہے کہ جو خاندان آل محمد کو پیش آئی ہے، اور اس موقع پر مدینہ شہر کے دروازے کھل رہے تھے، لوگ باہر آ رہے تھے، بنی ہاشم کے گھروں کے دروازے بھی کھل رہے تھے، فاطمہ صغرا بھی آئی ہیں، جناب ام البنین بھی آئی ہیں، محمد حنفیہ بھی آئے ہیں، اور وہ سب کے سب پوچھنے کوئی بتائے گا کہ وہ لٹا ہوا قافلہ کہاں پر ہے تو پتہ چلتا ہے کہ شہر مدینہ کے باہر عارضی قیامگاہ ہے کہ جہاں پر خیمے نصب کیے گئے ہیں، اور یہ سارا قافلہ وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے۔ کسی نے جناب ام البنین سے یہ کہا بی بی آپ کے چاروں بیٹے مارے گئے؟ جناب ام البنین کہتی ہے میں نے اپنے چاروں بیٹوں کے بارے میں سوال نہیں کیا، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا بی بی آپ کا عباس بھی مارا گیا؟ کہا میں نے عباس کے بارے میں سوال نہیں کیا ہے، مجھے عباس کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ اور جب یہ کہا گیا بی بی آپ کا حسین بھی مارا گیا، جناب ام البنین کے جملے، کاش کہ میرے اور بھی بیٹے ہوتے سب قتل ہو جاتے مگر حسین بچ جاتا۔ اور پھر اس کے بعد جناب ام البنین استقبال تو ہو گیا، مگر اب جنت البقیع میں آتی ہیں اور جناب سیدہ کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اے شہزادی ام البنین خوش بھی ہے شرمندہ بھی ہے، خوش اس بات پر ہے کہ میرے بچوں نے اپنی جان دے دی حسین کے لیے، اور دکھ اس بات کا ہے کہ حسین بھی اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جناب ام البنین کے یہ مرثیے ہیں، جناب ام البنین کہتی ہیں اے لوگوں اب مجھے ام البنین مت کہا جائے، ام البنین کا تو مطلب تھا بیٹوں کی ماں، مگر اب وہ بیٹے کہاں رہے کہ جن کی نسبت سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد ام البنین کا ایک اور مرثیہ ہے، جناب ام البنین حضرت عباس کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اے میرے لال عباس، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مارا گیا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مارا گیا، تیری ماں کو یقین نہیں آتا، میں نے تجھے جنم دیا ہے، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، میری گود میں تو بڑا ہوا ہے، میں جانتی ہوں کہ میرا عباس کیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مارا گیا مگر تیری ماں کو یقین نہیں آتا، مگر میرے لال تیری ماں کو یقین آنے لگتا ہے کہ تو مارا گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تو مارا گیا، مگر مجھے یقین آنے لگتا ہے کہ تو مارا گیا۔ یہ کیا تضاد ہے بی بی، آپ پہلے کہہ رہی ہے یقین نہیں آتا، پھر کہتی ہے یقین آتا ہے۔ جناب ام البنین کا جواب سنیے، بی بی کہتی ہیں مجھے یقین نہیں آتا کہ تو مارا گیا، مگر یقین کب آنے لگتا ہے؟ جب میں سنتی ہوں زینب کی چادر چھن گئی۔ اگر میرا عباس زندہ ہوتا کس کی مجال تھی شہزادی کی چادر پر ہاتھ ڈالے؟ اے عباس تیری ماں کو اور یقین آنے لگتا ہے کہ تو مارا گیا۔ جب میں سنتی ہوں سکینہ کو تماچے لگے، اس کے گوہر چھینے گئے، مجھے یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا، اور میرے عباس تیری ماں کو پورا یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا۔ جب میں سنتی ہوں کہ سجاد کا بستر کھینچ لیا گیا، بیمار امام کو راستے میں اذیت دی گئی، اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ سید سجاد کو اذیت۔ الا ولعنت الله علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما, جن کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا اس کا ثواب انہیں ایصال فرما, ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما, اگر ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں تو ان سے درگزر فرما, ہمیں بھی سفر آخرت کے لیے آمادہ اور تیار رہنے کی توفیق عطا فرما. جناب ام البنین کی شہادتوں کا واسطہ, ان کے گھر کی شہادتوں کا, ان کے چاروں بیٹوں کی شہادت کا واسطہ, اے پروردگار ہمارے شہدا کو سید الشہدا کے ساتھ محشور فرما, ان کے شہید بچوں کا واسطہ, ام البنین سے متوسل ہونے کی بہت تاکید ہے, اے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما, جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما, بانیان مجلس حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما, پاکستان کو استحکام عطا فرما, آزاداری آزاداروں آزاد خانوں کی حفاظت فرما, تمام علماء کرام مراجع اعظم مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسین.